بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے ناول پیش کر رہے ہیں خطرناک جواری، جسے آپ کے لیے تحریر کیا ابن صفی نے، آواز علی عدنان کی اور پیشکش محمد اظہر کی. یہ ناول 5 سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 عمران کا اغوا، نمبر 2 جزیروں کی روح، نمبر 3 چیختی روحیں، نمبر 4 خطرناک جواری اور نمبر 5 ظلمات کا دیوتا. تو آئیے اب ناول سنتے ہیں، خطرناک جواری پارٹ 1.
قصدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ 100% بالی ہی کی تصویر تھی اور اخبار کے پہلے ہی صفحے پر شائع ہوئی تھی. لیکن وہ تو کسی لاش کی تصویر تھی جس کی شناخت نہ ہو سکنے کی بنا پر خبر کے ساتھ تصویر بھی شائع کی گئی تھی. خبر کے مطابق لاش ایک نائٹ کلب میں پائی گئی تھی، لیکن ابھی تک مقامی پولیس نہ تو مقتول کے نام ہی سے واقف ہو سکی تھی اور نہ اسے قاتل ہی کا سراغ مل سکا تھا. صفدر نے اخبار میز پر ڈال دیا اور سوچنے لگا، کیا اسے عمران نے قتل کیا ہوگا؟ فوج سعید میں یہ اس کا چوتھا دن تھا اور یہ 4 دن کچھ اس انداز میں بسر ہوئے تھے کہ وہ خود کو الف لیلا کا کوئی کردار سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا. پہلے دن وہ سڑکوں پر آوارہ پھرتے رہے تھے اور فوج سعید میں پہلی رات بسر کرنے کے لیے انہیں ایسے کونے کھدرے تلاش کرنے پڑے تھے جہاں پولیس کی نظر ان پر نہ پڑ سکتی. مگر جلد ہی حالات میں حیرت انگیز تبدیلی ہوئی تھی. صفدر کا خیال تھا کہ یہاں بھی بسر اوقات کا انحصار محنت مزدوری ہی پر ہوگا، لیکن عمران نے دوسرے دن ان کی جیبیں پر کر دی. یہی کی کرنسی تھی. انہوں نے اپنے لیے مناسب ملبوسات خریدے اور عمران کی ہدایت کے مطابق مختلف ہوٹلوں میں پھیل گئے. جوزف کے علاوہ سبھی نے کوشش کی تھی کہ عمران انہیں اس ذریعے سے آگاہ کر دے جو ان کی مشکلیں آسان کرنے کی باعث بنی تھی، لیکن عمران نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی. بہرحال اب پوزیشن یہ تھی کہ صفدر عمران کے علاوہ اور سب کی جائے قیام سے واقف تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے مل نہیں سکتا تھا. اس کے بارے میں عمران کی خاص ہدایت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے اس وقت تک نہ ملے جب تک کہ خود عمران اس کے لیے نہ کہے. آج تیسرا دن تھا، لیکن اس دوران میں وہ ایک بار بھی نہیں مل سکے تھے اور عمران کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگا. صفدر نے ایک بار پھر بالی کی تصویر پر نظر ڈالی. اسے وہ دن یاد آئے جو اسٹیمر پر گزرے تھے. بالی کتنا خاص نظر آتا تھا اور عمران کو تو ایسی نظروں سے دیکھتا تھا جیسے وہ اس کے لیے ملک الموت ہی رہا ہو. وہ ہر وقت اس کے سر پر مسلط رہتا تھا، ایک پل کے لیے بھی الگ نہیں ہونے دیتا تھا. اور یہ دھمکی تو بدستور قائم تھی کہ اگر اس نے اسٹیمر کے عملے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی تو عمران اسے بے دریغ گولی مار دے گا. وہ ان کا اپنا حشر کچھ بھی ہو تو کیا عمران ہی نے اسے گولی مارتی ہوگی؟ مگر کیوں؟ وجہ صفدر کی سمجھ میں نہ آ سکی. اوہ دفتن اسے بوغا اور اس کے ساتھیوں کا خیال آیا. ظاہر ہے کہ بالی نے بوغا سے غداری کی تھی، ان لوگوں کی رہائی کا باعث بنا تھا، لیکن اسے بوغا ہی کے کسی ایجنٹ نے قتل کیا تھا تو پھر انہیں خود کو بھی محفوظ نہ سمجھنا چاہیے. بہرحال کچھ بھی ہو، صفدر کو بالی کے اس انجام پر نہ جانے کیوں افسوس ہوا تھا. اس نے اخبار کو تہ کر کے کوٹ کی جیب میں رکھا اور ڈائننگ ہال سے اٹھ جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پشت سے کسی نے اسے مخاطب کیا. وہ بیٹھے ہی بیٹھے مڑا پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ مخاطب کرنے والی ایک لڑکی تھی. یہ یہیں کی باشندہ معلوم ہوتی تھی، لیکن لباس مغربی طرز کا تھا اور یہ کوئی متحر کن بات نہیں تھی، کیونکہ یہاں ابھی تک اسے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا تھا جس کے جسم پر کسی دوسرے قسم کا لباس نظر آتا. بیٹھیے، وہ بے تکلفی سے ایک کرسی کھینچتی ہوئی بولی، آپ یقیناً کوئی سیاح ہیں. جی ہاں، صفدر نے متحرانہ انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا. اچانک اسے بوغا کے ایجنٹوں کا خیال آ گیا تھا. مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو تفریحی سفر تنہا اختیار کرتے ہیں. صفدر صرف مسکرا کر رہ گیا، لڑکیوں سے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا. اس بار صفدر نے اس کے لہجے میں ہلکا سا تحکم بھی محسوس کیا اور یہ چیز اسے شدت سے کھل گئی، کیونکہ وہ فلرٹ قسم کی لڑکیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا. اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر سگریٹ کیس نکالا اور ایک سگریٹ منتخب کر کے اس کا سر سگریٹ کیس پر ٹھوکتا ہوا دوسری طرف متوجہ ہو گیا. آپ کہیں سے بھی آئے ہیں، بد اخلاق بھی ہے، لڑکی برا سا منہ بنا کر بولی. سبزہ پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سگریٹ کیس اس کے منہ پر کھینچ مارے گا، لیکن پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے کہا، وقت گزارنے کے لیے مجھے کسی ساتھی کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا پھروں. ٹھیک اسی وقت ایک دوسری عورت ان کی طرف جھپٹی. صدر اندازہ کر سکا کہ وہ کس جانب سے آئی تھی. ڈائننگ ہال میں کافی بھیڑ تھی، یہ نئے آنے والی لڑکی سے بھی زیادہ بے تکلف ثابت ہوئی. اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے صفدر سے کہا، اوہ ڈیئر، مجھے دیر ہو گئی، میں دراصل اپنے چچا کی تلاش میں تھی، وہ نہیں ملے. اور آپ کی تاریخ؟ وہ خاموش ہو کر پہلی لڑکی کی طرف دیکھنے لگی. صفدر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کرے، یہ لڑکی تو اس سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوئی تھی، پرانی جان پہچان نکال بیٹھی جیسے وہ سچ مچ اس کے چچا ہی کے متعلق کوئی خبر سننے کے لیے یہاں بیٹھا جھک مارتا رہا ہو. میری تاریخ؟ پہلی لڑکی نے تلخ کی مسکراہٹ کے ساتھ کیا. میں آئیڈینٹیفیکیشن کے محکمے سے تعلق رکھتی ہوں، کیا آپ لوگ باہر سے آئے ہیں؟ جی ہاں، دوسری لڑکی بول پڑی. بولی، میں بالکل مناسب وقت پر پہنچی ورنہ تم ابھی زحمت میں پڑ جاتے، کیونکہ تمہارا پاسپورٹ تو میرے بھی بیگ میں رہ گیا تھا. صفدر نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر ایک طویل سانس لی. کیا وہ کسی گہری سازش کا شکار ہونے والا ہے؟ اس نے سوچا اور پھر دوسری لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنا وینٹی بیگ کھول رہی تھی. اس نے دو پاسپورٹ نکالے اور پہلی لڑکی کے سامنے ڈال دیے. پھر صفدر سے بولی، آج کا دن بڑا تھکا دینے والا تھا. اس کی آواز سے تھکن ہی ظاہر ہو رہی تھی. پہلی لڑکی تھوڑی دیر تک ان کے پاسپورٹ دیکھتی رہی، پھر اٹھتی ہوئی مسکرائی کر بولی، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ اس موسم میں تنہا سفر کرنے والے عقل ہی سے محروم سمجھے جا سکتے ہیں. وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی. ہنس گئے نا تم ابھی؟ دوسری لڑکی مسکرائے، پھر یک دیکھ کیوں کر بولی، تم نے اس سے یہ تو نہیں بتایا نہیں تھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ نہیں، مگر تم کون ہو؟ وہ اس سوال کو نظر انداز کر کے بولی، تو پھر میں ٹھیک ہی وقت پر پہنچی، اب اپنا پاسپورٹ اپنے پاس ہی رکھو تاکہ میں اطمینان سے اپنے چچا کو تلاش کر سکوں. وہ بائیں ہاتھ دبا کر مسکرائی. صفدر نے اپنا پاسپورٹ اٹھا لیا، یہ ہر طرح سے مکمل تھا، یعنی اس کی دانش میں اس کا جعلی ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا. میری تصویر کہاں سے ملی؟ صفدر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. تم شاید وہم میں مبتلا ہو گئے ہو، وہ دوبارہ وینٹی بیگ کھولتی ہوئی بولی اور ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر صفدر کے سامنے ڈال دیا. اوہ، صفدر نے متحیرانہ انداز میں ہونٹ سکوڑے، کارڈ کو گھورتا رہا، پھر اسے ہاتھ میں اٹھا لیا. اس پر جلی حروف میں X2 چھپا ہوا تھا. صفدر نے ایک بار پھر لڑکی کو آنکھ پھاڑ کر دیکھا، لیکن اس کے اس شبہ کو مزید تقویت نہ ہو سکی کہ وہ جولیانا سٹز واٹر ہے. وہ لاکھ میک اپ میں ہوتی آنکھوں سے ضرور پہچان لی جاتی، لیکن وہ جولیانا سٹز واٹر کی آنکھیں تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی. پھر وہ کون تھی اور X2 کا حوالہ کیا معنی رکھتا تھا؟ اگر کبھی کسی قسم کی بھی دشواری پیش آئے تو اس کارڈ کی پشت پر لکھے ہوئے نمبر پر رنگ کر لینا، لڑکی نے کہا اور وہ بھی اٹھ گئی. سب سے اسے جاتے دیکھتا رہا. پاسپورٹ اور X2 کا کارڈ اب بھی میز ہی پر پڑے ہوئے تھے. یہ ناممکنات میں سے نہیں تھا کہ X2 کے ایجنٹ یہاں موجود ہوتے، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ یہ رحمت کا فرشتہ ٹھیک اسی وقت نازل ہوتا جب اس پر کوئی آفت آنے والی تھی؟ اگر پاسپورٹ ضروری تھا تو اس کسی چیکنگ کرنے والے کی آمد سے پہلے ہی اس تک پہنچایا جا سکتا تھا. ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ لاتوشے میں غیر معمولی حالات کے شکار رہ چکے تھے، اس لیے صفدر کا سکوک کو شبات میں مبتلا ہو جانا غیر فطری بھی نہیں تھا. اس موقع پر اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ عمران کے مشورے کا محتاج ہے، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ عمران کہاں ہوگا. اس نے پاسپورٹ اور X2 کا کارڈ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا، لیکن اس کی الجھن بڑھتی ہی رہی. دفتر ایک ویٹر نے اس کے قریب آ کر پوچھا، آپ کے کمرے کا نمبر 17 ہے نا جناب؟ ہاں، یہ صفدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. آپ کی کال ہے جناب، ویٹر بولا. اوہ شکریہ. وہ اٹھ کر کاؤنٹر پر آیا، کال عمران ہی کی تھی اور وہ اس سے کہہ رہا تھا، اوہ ڈیئر، رات کتنی سہانی ہے، کیوں نہ تم آزادی کی یادگار کے قریب مجھ سے ملو اور ہم ساتھ ہی کہیں کھانا کھائیں. ضرور ضرور صفدر لہج کر بولا بس تو پھر آ جاؤ. دوسری طرف سے کہا گیا گفتگو انگریزی ہی میں ہوئی تھی اور صفدر اس کی وجہ بھی جانتا تھا. وہ فون پر کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے تھے جو مقامی آپریٹرز کے لیے ناقابل فہم ہوتی اور وہ خود کسی چپکلش میں پڑ جاتے کیونکہ ان دنوں وہاں تحریک پسندوں کے خلاف بڑے شدید مہم جاری تھی. صفدر اپنے کمرے میں آیا, کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ اس کال پر باہر جائے یا نہ جائے. لاتوشے کے تجربات نے اسے بہت زیادہ وہمی بنا دیا تھا, مگر وہ آواز تو 100% عمران ہی کی تھی. وہی مذہبہ اڑانے کے سے انداز والا لہجہ, وہی زندگی سے بھرپور آواز. تھوڑے غور و فکر کے بعد وہ ہوٹل سے باہر آیا, ایک ٹیکسی لی اور آزادی کی یادگار کی طرف چل پڑا. عمران اس کا منتظر تھا لیکن تنہا نہیں, اس کے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک مقامی آدمی بھی نظر آیا. صفدر نے بہت دنوں بعد اسے آدمیت کے جامے میں دیکھا تھا, یعنی اس کا لباس خوش سلیقگی ہی کی حدود میں نظر آ رہا تھا, مگر چہرے پر حماقت کے آثار کیوں نہ ہوتے. یہ آثار اس وقت اور زیادہ گہرے نظر آتے تھے جب عمران خود کو ایک نہایت شریف اور سلیم الطبع آدمی پوسٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہیلو ہیلو, عمران صفدر کو دیکھ کر دو چار قدم آگے بڑھ آیا. اوہ, یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ تم اس طرح دکھائی دے رہے ہو. سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح خوشی کا اظہار کروں, بڑے موقع سے آئے. صفدر نے محسوس کیا کہ دوسرا آدمی کچھ بیزار سا نظر آنے لگا ہے. اس نے پہلے ہی صفدر کو اس طرح گھور کر دیکھا تھا جیسے اس کی ذات سے اسے کوئی نقصان پہنچنے والا ہو. پھر عمران بوڑھے سے اس کا تعارف کرانے لگا. صفدر نے دھیان نہیں دیا کہ یہ تعارف کن الفاظ میں تھا. اس کے بعد وہ صفدر سے بولا, بھائی کہتے ہیں کہ ایک کے چار ہو سکتے ہیں. گفتگو انگریزی ہی میں ہو رہی تھی, میں نہیں سمجھا, صفدر بولا. وہاں عمران نے سڑک کے پار سامنے والی عمارت کی طرف اشارہ کیا اور صفدر کی نظر روشن حروف والے سائن بورڈ پر پڑی. یہ شاید کمار خانہ تھا. صفدر پھر عمران کی طرف مڑا, میں نہیں سمجھ سکتا, عمران تشویش کن لہجے میں بڑبڑایا اور بوڑھا تڑ سے بولا, ستاروں کا کھیل, مقدر کا کھیل. میں ٹرک جانتا ہوں, تم انہیں لوٹ لوگے صرف چوتھائی کمیشن پر. صفدر سوچنے لگا, آخر وہ وہاں رک کر اس بوڑھے سے کیوں سر کھپا رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کی کمار خانے کا کوئی ایجنٹ ہوگا. پھر سوچا ممکن ہے اس کے انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے وقت گزاری کے طور پر اس سے الجھ پڑا ہو. ختم بھی کیجیے, صفدر بولا, ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. واہ, ہو کیوں نہیں سکتی, عمران نے سر ہلا کر کہا. ایک کے چار, ذرا سوچو تو, اور چار میں سے صرف ایک انہیں دینا پڑے گا. کنفیوشس نے کہا ہے کہ ایک سے چار بھلے, خیر تین ہی صحیح, ایک تو یہ لے جائیں گے. میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اسے چار سے ضرب دینے پر ہنری فورڈ کا بھی دیوالیہ نکل سکتا ہے. صفدر نے سوچا کہ بحث بیکار ہے, جو کچھ اس نے ٹھان لی ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی صفدر محسوس کر رہا تھا کہ عمران اس سے بھی متوقع ہے کہ وہ اس موقع پر زبان ہلانے میں کاہلی نہیں برتے گا, لہٰذا اس نے یوں ہی روی میں کہا, جب یہ ٹرک جانتے ہیں تو خود ہی کیوں نہیں ٹرائی کرتے, ایک کے بجائے چاروں ہی ان کے ہوں گے. خشک, عمران آہستہ سے بولا, بڑے گدھے ہو, ایسی تدبیر نہ بتاؤ جس سے ہم گھاٹے میں رہیں. یہ بات اتنی آہستگی سے بھی نہیں کہی گئی تھی کہ بوڑھا اسے نہ سن پایا. وہ ہنسنے لگا اور پھر بولا, آپ نہیں جانتے, میں خود وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا. اگر مالک کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو اٹھوا کر باہر پھینکوا دے گا. جی ہاں, کیوں, صفدر نے پوچھا. میں وہاں ملازم رہ چکا ہوں, ان تدبیروں سے واقف ہوں جن کے ذریعے جیبیں خالی کرائی جاتی ہیں. ارے بھائی, تو تدبیر بتاؤ نا, عمران نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, مگر اسی شرط کے ساتھ کہ جیتی ہوئی رقم کی چوتھائی میری ہوگی. بالکل منظور ہے, عمران نے کانپتی ہوئی کی آواز میں کہا. کہو تو تحریر دے دوں. نہیں, بس آپ کی زبان ہی کافی ہے موثر. اچھا, آپ لوگ یہی ٹھہریے, میں کارڈ کا انتظام کرتا ہوں. کیسا کارڈ, صفدر نے پوچھا. داخلے کا کارڈ جناب, ہر ایک کا داخلہ ممکن نہیں ہے, یہاں صرف یہاں کے معززین ہی اندر جا سکتے ہیں. کارڈ ایشو کرانے والا میرا دوست ہے, آپ سے ملی ہوئی رقم میں اس کا بھی حصہ ہوگا. جلدی کرو یار, عمران بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور بوڑھا سڑک پار کر کے دوسری طرف چلا گیا. اس کا کیا مطلب ہے, صفدر عمران کی طرف مڑا, پھر جلدی سے بولا, یہیں ٹھہریے, اب مجھے مطلب پوچھنا پڑے گا. یعنی کہ, صفدر نے اسے آگے نہ بڑھنے دیا, اس نے پاسپورٹ کی کہانی چھوڑ دی. عمران خاموشی سے سنتا رہا, پھر بولا, یہاں ایکس ٹو بے بس نہیں ہے, حقیقتاً تم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے اگر پاسپورٹ وقت پر نہ پہنچتا. تو وہ ایکس ٹو کی ایجنٹ تھی یقیناً. عمران نے کہا. چندلہ نے کچھ سوچتا رہا پھر بولا, ختم کرو, شاید آج رات ہم لمبا جوا کھیلیں. ضرورت ہی کیا ہے, صدر جھنجلا کر بولا, ابھی کل تک کوڑی کوڑی کے محتاج تھے, آج جوا کھیلا جائے گا. بزنس, عمران جیجے بچا کر بولا, پیسے کو بڑھانا ہی چاہیے ورنہ آدمی ریاح باسوری کا مریض ہو جاتا ہے. آپ کو یقین ہے کہ پیسے بڑھ ہی جائیں گے. ارے یار کیا تم بالکل ہی بہرے ہی ہو, عمران جھنجلا کر بولا, کیا تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا. صفدر نے سر پیٹ لینے کا ارادہ ملتوی کر کے ٹھنڈی سانس لی اور بولا, کیا آپ نے شام کا کوئی اخبار دیکھا ہے؟ میں ہفتے میں صرف ایک بار اخبار دیکھتا ہوں. بالغ قتل کر دیا گیا, فضول باتیں نہ کرو. ہاں تم کبھی جیتے بھی ہو یا ہمیشہ ہارتے ہی رہے ہو؟ میں جوا نہیں کھیلتا. یہ تو بہت بری بات ہے, عمران نے تشویش کن لہجے میں کہا. پھر ایک بیگ چٹکی بجا کر بولا, پرواہ نہیں لیکن تمہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا چاہیے, مطلب یہ کہ تفریح. وہ بوڑھا لڑکیوں کی باتیں بھی کر رہا تھا. عمران صاحب خدا کے لیے بور نہ کیجیے. خیر کیسے جوا ہی صحیح, لیکن میں اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا دوں گا. بہتر ہوگا کہ تم اس پر چمبیلی کے تیل کی مالش کراؤ, ورنہ یہاں فٹ پالش تک یہاں بوٹ پالش تک کی نوبت آ سکتی ہے. اچھا خاموش, بوڑھا واپس آ رہا ہے. میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا, سب سے جھلائے ہوئے لہجے میں بولا. خدا کرے تمہارے حال پر رحم کرے, عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں کہا. اتنے میں بوڑھا قریب پہنچ گیا اور وہ دونوں خاموش ہو گئے. ایک بات اور مسٹر, بوڑھا انگلی اٹھا کر بولا, ہندسوں کے دائرے ہی والا کھیل کھیلیے گا ورنہ میں ذمہ داری نہ لے سکوں گا. جو تم کہو گے وہی ہوگا, عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا. اچھا تو تدبیر سنیے, دائرے پر دو طرف کے ہندسے ہوں گے, سیاہ اور سرخ. سرخ نمبر ہی جیت کے نمبر ہوتے ہیں, یعنی نمبر کی دگنی رقم, اور جتنی رقم آپ نے داؤ پر لگائی ہے اسے دگنی رقم سے اسے ضرب دیا جائے گا. مثلاً آپ دس شلنگ لگا کر سوئی گھمائی اور وہ سرخ کے نمبر چار پر رکی تو چار کے آٹھ بنیں گے, اور آٹھ کو دس سے ضرب دینے پر 80 شلنگ. دس کے 80 شلنگ, عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا. وہ پرلے درجے کا بیوقوف نظر آ رہا تھا. بوڑھا نے تنسیوں سے صفدر کی طرف دیکھا, غالباً اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ اسے عقل مند بننے کی دعوت نہ دے بیٹھے. ارے یار تو اب ٹرک بھی تو بتاؤ جلدی سے, عمران ہاتھ ملتا ہوا بولا. سنیے آپ کو یہ ٹرک اس طرح استعمال کرنی ہوگی کہ وہاں کسی کو شبہ نہ ہو سکے, عمران نے صفدر کو خاموش ہی رہنے کا اشارہ کیا, ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بوڑھے کی گردن دبوچ کر زمین سے اٹھا لے. کہہ بھی چکو یار, عمران بڑبڑایا. جس نمبر پر سوئی رکی ہوئی نظر آئے, بوڑھے نے آہستہ سے کہا, اس سے ایک نمبر پیچھے ہٹا کر اسے نچاؤ, سوئی کسی سرخ ہی ہندسے پر رکے گی, اور اگر انہوں نے پیچھے نہ ہٹانے دیا تو. صفدر آنکھیں نکال کر بولا, ایپ کے لیے بھی ہنر ضروری ہے, بوڑھا بائیں ہاتھ دبا کر مسکرایا. آپ ظاہر ہی کیوں ہونے دیں کہ آپ نے سوئی دانستہ پیچھے کھسکائی ہے, بس کسی اناڑی کی طرح کانپتے ہوئے ہاتھ سوئی کی طرف بڑھائیے. ظاہر ہے جس طرح غیر ارادی طور پر آپ کی سوئی انگلی سوئی سے الگ کر پیچھے کھسک سکتی ہے, کون اعتراض کرے گا اس پر؟ جیسے آپ کسی کو اتنا موقع ہی کیوں دے کہ وہ اسے مارک کر سکے. دیکھو ٹھیک سے کانپ رہا ہے نا, دفتر عمران نے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لے جا کر کہا, اور وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر ہنس کر بولا, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ لیجیے کارڈ, وش یو گڈ لک. لیکن ٹھہریے ایک بات اور, مجھے دھوکہ دے کر نکل جانے کی کوشش فضول ہوگی, اندر میرا ایک خاص آدمی آپ کی ہار یا جیت پر نظر رکھے گا, اسے نہ بھولیے گا. صفدر کو پھر تاؤ آ گیا, لیکن عمران نے اس بار بھی خاموش ہی رہنے کا اشارہ کیا تھا. کچھ دیر بعد وہ سڑک پار کر کے کمار خانے میں داخل ہو رہے تھے. صدر دروازے پر ایک باورچی چوکی دار نے ان کے کارڈ دیکھے. اندر پہنچ کر جو کچھ پیسہ محسوس ہوا جیسے کسی پاگل خانے میں گھس آیا ہو. ایک آدمی فرش پر سر کے بل کھڑا تھا اور دوسرا اس کے قریب ہی بیٹھا منت سماجت کر رہا تھا. اے بھائی خدا کے لیے اب سیدھے ہو جا, میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ تیری خدمت میں گھٹیا سگریٹ نہیں پیش کروں گا. ایک گوشے میں ایک سنجیدہ صورت بزرگ ایک بکری کے گلے میں باہیں ڈالے جھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. ایک طرف ایک آرٹسٹ ایک موٹے سے آدمی کی شفاف کھوپڑی پر برش سے رنگین تصویریں بنا رہا تھا. دو آدمی ایک دوسرے کے کان پکڑے تیزی سے اٹھ بیٹھ رہے تھے. جوزف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا. لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں، البتہ بکری اسے بڑی مغموم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو اس نے سوچا کہ کہیں وہ غلط جگہ تو نہیں چلا آیا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس نے باہر ہی دربان سے تصدیق کر لی تھی اور دربان ہی نے اسے ایک ملازم کے ساتھ اس ہال میں بھجوا دیا تھا۔ یہ مصیبت بھی عمران ہی کی لائی ہوئی تھی، اس نے پچھلے دن اسے ایک پتہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ تفریح جمیل کے مالک کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا اسے یہ ملازمت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ جوزف نے اسے اپنا عہد یاد دلایا کہ عمران کے علاوہ کسی کی ملازمت نہیں کر سکتا، اس پر عمران نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کے احکامات کا پابند ہے، اس لیے اسے یہ ملازمت اس کی خاطر اختیار کرنی پڑے گی۔ بالآخر جوزف ٹھنڈی سانس لے کر بولا تھا، اچھا باس، لیکن میری بوتلوں کا کیا ہوگا؟ اگر ملازمت مل جائے گی تو تم اپنی شرط پیش کر سکو گے، مل جانے سے پہلے یا مل جانے کے بعد؟ ابھی اب تو بہت زیادہ کھوپڑی کاٹنے لگا ہے، عمران جھلا گیا تھا۔ اگر وہاں نہ ملی تو تیری بوتلیں میری ہی ذمہ ہوں گی، مرا کیوں جا رہا ہے؟ کیا میں نے تجھے اپنی ملازمت سے الگ کر دیا ہے؟ تب یہ بات جوزف کی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ عمران اسے اپنی ملازمت سے الگ نہیں کر رہا، بلکہ اسے کوئی اہم کام سونپنا چاہتا ہے۔ لیکن اس وقت اس عظیم الشان عمارت کے اس وسیع ہال میں پہنچ کر اس کی کھوپڑی ناچ گئی تھی اور وہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں خود بھی پاگل تو نہیں ہو گیا، ممکن اس طرح پاگل ہی ہو کر پاگل ہو جانے کا احساس ہی نہ ہو سکا ہو، لہٰذا ملازمت کے بہانے عمران نے اسے کسی پاگل خانے میں جھونک مارا ہے۔ وہ دم بخود وہیں کھڑا رہا، دفتن اس آدمی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بکری سے لپٹا رو رہا تھا۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہا تھا لیکن توجہ جوزف کی طرف تھی۔ اے شخص، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، خدا تجھ پر رحم کرے۔ جوزف بے حصہ حرکت کھڑا رہا، رونے والے نے بکری کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب جو ہے صرف ایک ایسے آدمی کی جگہ خالی ہے جو بھینس کو دودھ پلا سکے۔ مجھ سے مت بولو، جوزف صرف صرف آنکھیں نکال کر غر رہا ہے، اتنی اونچی آواز میں نہ بول، میرا دل بہت کمزور ہے، رونے والے نے کہا اور پھر بکری کی گردن سے لپٹ کر پہلے سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ رونے لگا۔ پھر آرٹسٹ نے جوزف کو اپنی طرف متوجہ کر کے کرنے کے لیے سیٹی بجائی اور بولا، آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں بھی اس کھوپڑی پر حیات دو ام بخش دوں گا۔ یہ دیکھ موٹا آدمی جس کی کھوپڑی پر تصویریں بن رہی تھی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور آرٹسٹ کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتا ہوا بولا، اگر تم نے میری کھوپڑی پر کسی حبشی کی تصویر بنائی تو میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا، سمجھے؟ آرٹسٹ اسی طرح چیخنے لگا جیسے وہ سچ مچ جہنم ہی میں پہنچا دے گا۔ جوزف بوکھلاہٹ میں انگلیوں سے کراس بنانے لگا۔ پاگل خانے کا خیال بھی اتنی دیر میں اس کے ذہن سے نکل چکا تھا اور اس کی جگہ بری روحوں نے لے لی تھی۔ کیا وہ کسی بھوت خانے میں آ پھنسا ہے؟ لاتوشی کے تجربات ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا لیکن دوسرے ہی لمحے میں کسی عورت کی آواز آئی، ٹھہرو۔ وہ رک کر مڑا، سامنے ہی ایک عورت دروازہ کا پردہ ہٹا کر ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ جوزف کی پلکیں جھپک گئیں، اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے چہرے سے تیز قسم کی روشنی پھوٹ رہی ہو۔ کچھ بھی ہو، دوسرے لمحے میں اسے اپنی اس کمزوری پر غصہ آ گیا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے حرکات و سکنات سے غصے کا اظہار نہ کر سکا۔ عورت کیا تھی؟ چاندنی نے سمٹ کر عورت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ جوزف اس کے متعلق اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں چمڑے کا چابک تھا اور بایاں ہاتھ کمر پر رکھے ان پاگلوں کو گھور رہی تھی۔ اب اپنی پہلی سی حالتوں میں نہیں رہے تھے، کوئی بھاگ کر کسی کرسی کے پیچھے جا چھپا تھا، کوئی فرش پر اوندھا لے لیا تھا اور کوئی دیوار سے سر ٹکائے اس طرح زور کر رہا تھا کہ جیسے دیوار میں سوراخ کر کے دوسری طرف نکل جائے گا۔ تم کون ہو؟ اس نے جوزف کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اچھا تو پھر میں پہلے بھی بہتر آدمیوں کا باڈی گارڈ رہ چکا ہوں، آج کل بیکار ہوں مادام۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ادیسا بابا، آبی سینا۔ مادام نشانہ کیسا ہے؟ میں اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگا سکتا ہوں مادام۔ کیا ضمانت ہے کہ تم میری ملازمت کر ہی سکو گے؟ میں صرف باڈی گارڈ کے فرائض انجام دے سکتا ہوں مادام۔ وہی، میں تم سے بچوں کو دودھ نہیں پلواؤں گی۔ آپ کس قسم کی ضمانت چاہتی ہیں؟ اگر تم میری ملازمت نہ کر سکے تو مجھے تمہارے جسم سے کھال اتروا لینے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے پاگلوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ جوزف نے احمقانہ انداز میں سر ہلا دیا اور بولی، یہ سب میرے ملازمت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہیں ایسا بننا پڑا ہے۔ ہولی فادر، جوزف آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی بکری سے لپٹ کر دھاڑے مارنے پر کیوں مجبور ہے، اور وہ موٹا آدمی اپنی شفاف کنجیا پر تصویریں کیوں بنوا رہا ہے، اور یہ سب اس عورت سے اتنے خواہش کیوں ہیں؟ آخر اس کی ملازمت کس قسم کی ہوتی ہے کہ لوگ ایسی سزائیں بھگت رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا مادام؟ جوزف نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا۔ صرف باڈی گارڈ کے فرائض انجام دینے پڑیں گے، جوزف پھر سوچنے پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عمران نے اسے یہاں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہوگا، لہٰذا اسے ہر حال میں وہی کرنا پڑے گا جو عمران چاہے گا، اسے یہ ملازمت کرنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے مادام، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، جوزف نے پھر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اوہ، تم بھی کوئی شرط رکھتے ہو؟ بتاؤ۔ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میری بوتلیں گنتی جائیں، اور نہ یہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ پینے پلانے پر کسی قسم کی پابندی ہو۔ میں ہر وقت پیتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت شاید چھٹی پر ہو، عمران نے عورت میں مزاحیہ اڑانے جیسے انداز میں کہا۔ نہیں مادام، بوتل میری جیب میں موجود ہے۔ ہر وقت پیتے رہنے والا باڈی گارڈ کے فرائض کیسا انجام دے سکے گا؟ اگر کبھی مجھے نشہ ہو جائے اور میں کوئی غلط حرکت کروں تو شوق سے میری کھال اتروا لینا۔ اس وقت ایک آدمی ہال میں داخل ہوا اور دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ یہ ایک قد آور جوان اور صحت مند آدمی تھا، لیکن وضع قطع سے شائستگی نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ عورت نے اس سے بھی پوچھا کہ وہ کون ہے، اور جوزف نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ وہ بھی اسی کی طرح کوئی امیدوار ہے، کیونکہ عورت نے اس سے بھی اسی قسم کے سوالات کیے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے گھنٹی کا بٹن دبا کر دربان کو طلب کیا اور بولی، اب کسی کو اندر آنے کا وقت ہرگز مت دینا۔ دربان کے جانے کے بعد اس نے جوزف اور دوسرے آدمی کو مخاطب کیا، تم دونوں ہی کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن مجھے صرف ایک کی ضرورت ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے دیکھا اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دفعتاً عورت چابک کو گردش دے کر دھاڑی، جاؤ تم سب نکل جاؤ یہاں سے۔ پاگل ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جس سے وہ سب بیک وقت دروازے ہی میں پھنس کر رہ جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بکری وہیں کھڑی رہ گئی۔ عورت نے دو چار چابک رسید کر کے اسے بھی پھانک دیا۔ جب وہاں سناٹا ہو گیا تو اس نے پھر دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں میں سے صرف ایک ہی رکھا جا سکتا ہے، مادام کی مرضی۔ جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی، مجھے تم دونوں ہی بہتر معلوم ہوتے ہو، میں خود معلوم نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں اس جملے میں اضافے کے منتظر رہے تھے، لیکن وہ خاموش ہو کر ان دونوں کو اس طرح گھورتی رہی تھی جیسے کٹکائی کے بعد آئے گی، تم خود فیصلہ کر لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ کٹکھنی کتیا کی طرح غرائی۔ جوزف نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی اور اپنے حریف کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی کسی بھوکے باز ہی کی طرح پرتول رہا تھا۔ کرو گے مقابلہ؟ جوزف نے لاپرواہی سے پوچھا۔ آؤ، حریف نے اسے حکارت سے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کہا۔ فرنیچر نہ ٹوٹنے پائے، عورت چابک لچا کر بولی۔ یک بیک دوسرا آدمی جوزف پر ٹوٹ پڑا۔ جوزف جو کبھی پیشہ ور مکہ باز رہ چکا تھا، اس جوزف کو کب خاطر میں لاتا؟ دو تین ہاتھی نے اسے پست کر کے رکھ دیا، لیکن پھر یک بیک عورت اس کا دل بڑھانے لگی۔ اوہ ارے، تم اس حبشی سے دب رہے ہو، اپنی نسل کا نام دبو رہے ہو، شرم، تم تو خالص عرب معلوم ہوتے ہو، تمہاری رگوں میں خالص خون ہے، شاباش۔ او ہاں، شرم شرم۔ جوزف اس کے اس رویے پر متحیر رہ گیا۔ اگر وہ مقابلہ ملازمت کے فیصلے کے لیے تھا تو کسی ایک کا دل بڑھانے کی کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ ہر ایک جھلا جھلا کر حملے کرنے لگا، حالانکہ وہ لڑائی کے گر سے زیادہ واقف نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن تھا جاندار۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی پٹائی کے بعد اپنے پیروں پر بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شکست پر موت کو ترجیح دینا پسند کرے گا۔ اور اب کبھی ہنس پڑتی اور کبھی دوسرے آدمی کو غیرت دلانے لگتی۔ امار خانے کی فضا لاکھ رنگین تھی، لیکن صفدر کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کے برخلاف عمران کا چہرہ کسی ایسے بچے کے چہرے سے مشابہ نظر آ رہا تھا جو والدین کو دھوکے میں رکھ کر کسی بری مگر اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچ گیا ہو۔ شراب اور تمباکو کے دھوئے کی ملی جلی بو فضا میں رقص کر رہی تھی۔ صفدر نے نتھنے سے توڑ کر برا سا منہ بنایا اور عمران پلکے جھپکا کر بولا، کیا تمہیں لاتوشے کی مسور کی دال یاد آ رہی ہے؟ بھائی مجھے جانے ہی دیجیے، کیا تم اپنی حجامت بنوانا پسند کرو گے؟ صدر کچھ نہیں بولا. امام خالی میز کی طرف بڑھ رہا تھا, دو تین میزیں ہی خالی نظر آ رہی تھی, کئی جگہ مختلف قسم کے جوئے ہو رہے تھے, کھلاڑیوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی, کچھ لوگ ایسے بھی دکھائی دے رہے تھے جن کا مشغلہ نہیں تھا, البتہ گلاس اور بوتلیں ان کی میز پر بھی موجود تھی. بیٹھو, عمران صفدر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. یہاں کوئی بھی کسی کی طرف متوجہ نہیں معلوم ہوتا تھا, سب اپنی ہی دھن میں تھے. ایسے ماحول میں صفدر کو آرکسٹرا کا نغمہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کثیر العیال اور لاپرواہ عورت کے بچے آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بیٹھ گیا. کیا پیو گے؟ عمران نے پوچھا. خون, صفدر جھلا گیا. ہاں, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں ٹھنڈا پانی پینے آئے تھے؟ یک بیک ہال میں غیر معمولی قسم کا شور اٹھا, اس میں کہکہے, چیخیں, بے چکی, پھپکیاں سبھی شامل تھی. عمران نے دیدے نچا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر انہیں وہاں وہ غیر معمولی چیز نظر آ ہی گئی جو اس غیر معمولی شور کا باعث بنی تھی. یہ ایک بوکھلائی ہوئی بکری تھی جو اس غل غپاڑے سے اور زیادہ بوکھلا کر چاروں طرف دوڑتی پھر رہی تھی. یہی نہیں بلکہ ایک بارش اور معمر آدمی اس کے پیچھے پیچھے روتا بھی پھر رہا تھا. یہ کیا حماقت ہے؟ صفدر نے برا سا ڈرا کر کہا. 100% یہ اپنے معیار کی چیز ہے, عمران سر ہلا کر بولا. یہ بوڑھا مجھے کوئی بہت بڑا مفکر اور حقیقت پسند معلوم ہوتا ہے. ارے میاں, بکریوں کے پیچھے روتے پھرے تو ایک بات بھی ہے, کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے. بھلا یہ محبوبائیں سال میں کتنے انڈے دے ڈالتی ہیں جن کے لیے چچا غالب پتھر کی دیوار کی تمنا کیا کرتے تھے. شعر سنا ہے نا؟ خیر سنو. کہاں تک رو اس کے خیمے کے پیچھے قیامت ہے, میری قسمت میں یارب کیا نہ تھی دیوار پتھر کی. اشار کی مٹی پلیت کرنا تو بس آپ ہی کا کام ہے. اوہ, مگر یہ کیا؟ صدر نے یک بیک نچلا ہوں دانتوں میں دبا لیا. ایک آدمی نے بوڑھے کی داڑھی پکڑ لی تھی اور سر پر بڑی تیزی سے ہاتھ جھاڑے لے چلا گیا تھا. دو ویٹر نے بکری کو کان سے پکڑ رکھا تھا. یہ بات البتہ غیر مناسب ہے, عمران نے آہستہ سے سر ہلا کر مغموم لہجے میں کہا. کیا کس چاہے؟ صدر کے لہجے میں حیرت تھی. اس ٹپ ٹاپ جوئے خانے میں اس قسم کی لغویات کا کیا کام؟ بوڑھے کی مرمت کرنے والا اب بھی اس کی داڑھی پر زور آزمائی کر رہا تھا, لیکن سر پر چلنے والا ہاتھ رک گیا تھا. پھر وہ اسے داڑھی سے پکڑے ہوئے ایک دروازے کی جانب کھینچنے لگا. بکری بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے لے جائی جا رہی تھی. کچھ دیر بعد یہ ہنگامہ بھی ختم ہو گیا اور کسی نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے مائک پر کہا, خواتین و حضرات, مجھے بےحد افسوس ہے کہ لیڈی مونیکا کے دو جانوروں کی وجہ سے آپ کے مشاغل میں خلل پڑا. بکواس بند کرو, کسی گوشے سے کوئی حلق پھاڑ کر چیخا. روز یہی ہوتا ہے, تم لوگ لٹیرے ہو, کبھی کوئی بکری گھساتی ہے, کبھی کوئی پاگل آرٹسٹ. بیٹھ جائیے جناب, مائک سے آواز آئی. لیڈی مونیکا اور ان کے جانور آپ کی دلبستگی کا باعث ہیں. آپ میں سے بہتری صرف اس لیے یہاں آتے ہیں کہ لیڈی مونیکا کی نت نئی شرارتوں سے محفوظ ہو سکے. ٹھیک ہے بیک وقت بہت سی آوازیں ہال میں گونجی. مونیکا ڈارلنگ, احتجاج کرنے والا ایک میز پر کھڑا ہو کر دھاڑنے لگا, تم لٹے رہے ہو, میں جانتا ہوں تمہیں, اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. نمبر 3, مائک سے آواز آئی, اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دو. خبردار اگر کوئی میرے قریب بھی آیا. احتجاج کرنے والے نے ریوالور نکال لیا. یہ ہوئی ہے, عمران مسکرایا. اوہ, مائک سے آواز آئی, تم شاید مجھے ہی بلا رہے ہو. آ, تو ہی آ, احتجاج کرنے والے نے للکار کر کہا. میری یہی خواہش ہے. حال میں سناٹا تھا گیا. آرکسٹرا کی موسیقی تو اسی وقت بند ہو گئی تھی جب مائک پر مجمع کو مخاطب کیا گیا تھا. اب تم غالباً یہاں کے خطرناک آدمی سے ملو گے, عمران نے آہستہ سے کہا. لاہور والا کنواں تھا, صدر برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا, کیونکہ اس نے اس خطرناک آدمی کو دیکھ لیا تھا جو ایک دروازے سے نکل کر احتجاج کرنے والے کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ ایک 2.5 یا 3 فٹ اونچا ایک بونا تھا. صدر نے بارہا سرکسوں میں اس قسم کے بونے دیکھے تھے اور ان کے مسخرہ پن سے محفوظ بھی ہوا تھا. کیوں, کہ تم مزاق سمجھے ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا. یہ اس کمار خانے کا مالک ہے اور یہاں کے کروڑ پتیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بڑے بڑے بدماش اس کا نام سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں. بونا میز کے قریب پہنچ چکا تھا. صفدر نے محسوس کیا کہ احتجاج کرنے والے کا وہ ہاتھ کانپ رہا ہے جس میں ریوالور تھا. کسی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو. میں تمہیں مار ڈالوں گا, دفتر احتجاج کرنے والا خوفزدہ آواز میں چیخا. لیکن دوسرے لمحے میں میز الٹ گئی اور اس کا سر کافی زور دار آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرایا. ریوالور کی گولی چھت کا پلستر اکھاڑتی ہوئی پھر فرش پر واپس آ گئی. پھر سے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہ مل سکی. بونے نے ریوالور چھین لیا تھا اور اس کے سر پر دو تین ٹھوکریں بھی رسید کر دی تھی. صدر نے متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں اور بونے کو واپس بھی دیکھ لیا تھا جو اس شان سے ہوئی تھی جیسے اسے قطعی اطمینان ہو کے اس اسٹیج پر کوئی اشارتن بھی احتجاج کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. اٹھنے والا فرش پر چت پڑا ہوا تھا. بونا ایک دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا. ہال کی فضا پر بوجھل سا سکوت طاری تھا. کھسک لینا چاہیے اب, صدر نے متحرانہ انداز میں کہا. کیوں؟ باہر سے فائر کی آواز یقیناً پہنچی ہوگی اس لیے پولیس. چھوڑو, عمران ہاتھ ہلا کر بولا. اگر کسی ڈیوٹی کانسٹیبل نے بھی آواز سنی ہوگی تو انجان بن کر آگے بڑھ گیا ہوگا. اس علاقے میں ڈنگو کی بادشاہت ہے. ڈنگو کون؟ یہی بونا. دو ویٹر بے ہوش آدمیوں کو فرش سے اٹھا کر اس طرف لے جا رہے تھے لیکن صفدر کی نظر دروازے پر تھی. اسے یقین تھا کہ پولیس ضرور متوجہ ہوگی. اس نے عمران کی طرف مڑ کر کہا, ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ جوا کھیلنے اور ضرور کھیلیں گے. آرکسٹرا پر موسیقی بکھیرنے لگا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی خاص واقعہ سرے سے ہوا ہی نہ ہو. لوگ پہلے ہی کی طرح پھر اپنے مشاغل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. جب وہ ایسا خطرناک آدمی ہے تو اس نے اسے چیلنج کرنے کی ہمت کیسے کی تھی؟ صفدر نے پوچھا. کوئی لٹا ہوا جواری ہوگا, عمران نے جواب دیا, اور اسے ایسے ہی کسی موقع پر چوٹ ہوئی ہوگی. کیا خیال ہے, یہ بکری اور اس کے عاشق کا کھیل کیسا رہا تھا؟ کیا اچھی خاصی ابتری نہیں پھیل گئی تھی؟ اسی ہنگامے کے دوران جوئے میں بڑی سے بڑی بے ایمانی کی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ تو ان عجوبوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ عرصے سے ان لوگوں کی توہ میں رہے ہو, صفدر نے حیرت سے کہا. حالانکہ ہم نے یہاں چار دن سے زیادہ نہیں گزارے, عمران مسکرایا. میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ ان لوگوں سے متعارف ہو سکو جن سے آپ سابقہ پڑھنا ہے. اوہ, تو کیا یہ بوغا ہی کے آدمی ہے؟ بوغا کے مخالف, عمران نے چوئنگم کا پیکٹ پھاڑتے ہوئے کہا. آپ نے اتنی جلدی یہ بات بھی معلوم کر لی؟ ہاں, میں نے بالی پر نظر رکھی تھی. تو پھر بالی کے قاتل یہی لوگ ہوں گے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ویسے بالی اس بونے سے اس لیے ملا تھا کہ وہ اسے بوغا کے آدمیوں سے بچائے. کیا بوغا کا گروہ یہاں بھی موجود ہے؟ بوغا, عمران نے طویل سانس لی. یہاں بوغا اس خبیث روح کو کہتے ہیں جو کسی بھی پستہ قد آدمی کے جسم میں حلول کر سکتی ہے. ایکس ٹو کے مقامی ایجنٹوں نے یہی بتایا ہے کہ یہاں ہر پستہ قد آدمی پر بوغا کا شبہ ہو کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ یہی ہوگا, یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. آج تک اس کے گروہ کا ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہو سکا. ویسے اس کی اور اس کے گروہ کی یہاں خاصی شہرت ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ صرف آرام کر رہے ہیں, مگر آپ نے, عمران کچھ نہ بولا. وہ آہستہ آہستہ چوئنگم پکل رہا تھا. اچھا, تو وہ آدمی کون تھا جس نے ہمیں یہاں بھیجا تھا؟ صفدر نے کچھ دیر بعد پوچھا. اس جیو خانے کا ایک ایجنٹ تھا جو اناڑی قسم کے غیر ملکیوں کو پھانس کر یہاں بھیجتا ہے. یہ وہ خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں. کیا آپ کی جیب میں زیادہ رقم موجود ہے؟ ہوگی, عمران نے لاپرواہی سے کہا, لیکن ہارنے کے لیے صرف 4.5 شلنگ ہے. ویسے 4.5 شلنگ میں ہم سب کا کفن تیار ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ ہم 4.5 شلنگ جیت لینے کے چکر میں پڑ جائیں. مگر یہ رقم آئی کہاں سے؟ ہم تو ان کو تلاش تھے. یار, میری کھوپڑی کھانے کی بجائے اپنی کھوپڑی پر زور دو. یہاں ایکس ٹو کے ایجنٹ موجود ہیں, وہاں ہم تلاش کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ نے ان سے رابطہ کیسے قائم کیا تھا؟ کیا آپ کو پہلے سے علم تھا کہ یہاں وہ موجود ہیں؟ مجھے علم ہوتا تو تمہیں کیوں نہ ہوتا, عمران نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا. پھر کہ آخر یہ کیسا ہوا؟ ان لوگوں نے خود ہی مجھے ہی ڈھونڈ نکالا تھا. اوہ, تو ایکس ٹو کا اس کا علم تھا کہ ہم لاتوشے سے نکل آئے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے, عمران نے کہا اور اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گیا جس کا پردہ آہستہ آہستہ کھسک رہا تھا. آرکسٹرا نے دھن بدل دی تھی اور صرف وائلن اور دف پر ہلکے ہلکے سروں بج رہا تھا. پورا پردہ ہٹ گیا لیکن اسٹیج ویران پڑا تھا. دفتن ہال مونیکا, سویٹ مونیکا کے نعروں سے گونجنے لگا. صدر نے محسوس کیا کہ کھیلنے والے نے بھی ہاتھ روک لیے ہیں. ان کی توجہ بھی اسٹیج ہی کی جانب مبذول ہو چکی تھی. اسٹیج فضا برقی کم کموں سے جگمگا رہا تھا.
ایک پل کے لیے موسیقی تھمی ہی نہ تھی کہ کسی نے مائک پر کہا، آ رہی ہے لیڈی مونیکا، آ رہی ہے، آج وہ آپ کے لیے ایک بالکل نئی تفریح لائی ہے اور اس پروگرام کا نام ہے موت کے متلاشی۔ یک بیک ایک آدمی بائیں جانب سے اسٹیج کے وسط پر آ پڑا، وہ سر سے پیر تک خون میں نہایا ہوا تھا، لباس چیتڑوں کی شکل میں اس کے جسم پر جھول رہا تھا۔ اس کے بعد ہی ایک سیاہ فام آدمی غراتا ہوا اس جانب سے اسٹیج پر آیا، پہلا آدمی اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا، پھر ایک عورت نظر آئی جو چابک نچا رہی تھی۔ مونیکا، موٹ آف آل، مونیکا، ہیلو، حال میں نعرے گونجنے لگے۔ عورت جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اسے نہ سنا جا سکا، اس کے مخاطب صرف وہی دونوں معلوم ہوتے تھے جو اب پھر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے پوز میں آ گئے تھے۔ ایک کی حالت بہت ابتر تھی۔ ارے، یک بیک صدر چھل پڑا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ عمران کی طرف مڑا اور شاید اس کی حیرت اس بنا پر اور زیادہ بڑھ گئی کہ عمران کی آنکھوں میں حیرت کا شائبہ نہ تھا۔ یہ تو جوزف معلوم ہوتا ہے، صدر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں، عمران نے اس طرح کان کے قریب ہاتھ ہلایا جیسا مچھر اڑائے ہو۔ خدا کی پناہ، کہیں وہ اس آدمی کو مار ہی نہ ڈالے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری لا علمی میں ہو رہا ہے، یہ بیچارہ تو یہاں ملازمت کی تلاش میں آیا تھا۔ اوہ، واقعی وہ اسے ختم ہی کر دے گا۔ جوزف نے اپنے حریف کو بری طرح پیٹ دیا تھا، لیکن وہ بھی شاید شکست تسلیم کر لینے پر تیار نہیں تھا۔ عورت برابر چابک گھماؤ گھماؤ کر کچھ کہے جا رہی تھی۔ دفعہ دن تقریباً 10 منٹ تک یہ لڑائی جاری رہی اور ہال تک قبرستان کا سا سناٹا مسلط رہا۔ پھر مائک سے آواز آئی، کیا کوئی الگ کر سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہے تو ایسے آدمی کو 20 پاؤنڈ نقد انعام دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف ایک ہی آدمی۔ اگر کوئی میرے قریب آئے تو ٹانگے چیر کر پھینک دوں گا۔ جوزف داڑا، کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ صفدر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پتا نہیں وہ بیچارہ کون ہے اور کیوں پٹ رہا ہے۔ تو پھر میں بیچارہ کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے جواب دیا۔ ایک گرانڈیل قسم کا آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ واپس جاؤ، جوزف دھاڑا، لیکن وہ آدمی آگے ہی بڑھتا رہا اور پھر اسٹیج پر پہنچتے ہی جھپٹ کر دونوں کے درمیان آ گیا۔ جوزف کا حریف اس کے پیچھے کھڑا جھومتا رہا، لیکن جوزف نے کسی خوخوار چیتے کی طرح درمیانے آدمی پر چھلانگ لگائی، دوسرے لمحے میں اسٹیج کے نیچے تھا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے حریف پر جھپٹ پڑا۔ پتا نہیں اسٹیج کے نیچے گرنے والا سچ مچ بے ہوش ہو گیا تھا، یہ اسی میں عافیت نظر آئی تھی کہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑا رہے۔ اٹھنے کی صورت میں اس کی آن اسے پھر اسٹیج ہی کا رخ کرنے پر مجبور کرتی، لیکن بعض حالات میں جان کو آن پر ترجیح دینا ہی پڑتا ہے۔ اب مجھے ہی اٹھنا پڑے گا، پتا نہیں یہ کیا چکر ہے، عمران بڑبڑایا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر یک بیک اٹھ کر انگریزی میں چیخا، ضرور اس کے جسم میں کوئی خبیث روح حلول کر گئی ہے، میں اسے اپنے کالے جادو سے زہر کروں گا۔ جوزف نے اس کی آواز سن کر آنکھیں پھاڑی۔ عمران آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف نے ہاتھ روک لیے تھے اور احمقوں کی طرح کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کا حریف بھی کھڑا آگے پیچھے جھولتا رہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب وہ گرنے ہی والا ہے، لیکن شاید قوت ارادی اسے سہارا دے رہی تھی۔ مونیکا نے بھی عمران کو دیکھ کر پلکیں جھپکائیں، وہ اسٹیج کے داہنے گوشے میں تھی اور اس کا گھومتا ہوا چابک تھم گیا تھا۔ عمران اسٹیج پر پہنچ کر جوزف کی طرف توجہ دینے کے بجائے مجمع کی جانب مڑا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھا آپ نے کالے جادو کا کمال، صرف نام ہی سن کر اس کا دم نکل گیا، اسے مجبور کیجیے کہ مجھ پر بھی ہاتھ اٹھائے۔ جوزف دم بخود کھڑا رہا۔ کالے آدمی مار اسے، مونیکا چابک لہراتی ہوئی بولی، لیکن جوزف نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ عمران نے جوزف کی طرف توجہ دیا بغیر مجمع کو مخاطب کیا، اب دیکھیے کہ وہ کس طرح ہماری انگلیوں پر ناچتا ہے۔ وہ جوزف کی طرف مڑا اور مداریوں کے انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر اردو میں اس طرح بڑبڑانے لگا جیسے سچ مچ جادو ہی پڑھ رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، ابے جوزف کے بچے، ہرگز نہ ظاہر ہونے دینا کہ تم مجھے جانتے ہو، آنکھیں اندر کر کے گھومو اور پھر تڑ سے گر کر بے ہوش ہو جاؤ، ورنہ کھال اتار دوں گا۔ او حبشی نابکار، مارتا کیوں نہیں اسے، مونے کا جھلا کر چیخے۔ مگر حبشی نابکار اتنی اردو سے سمجھتا ہی تھا کہ فوری طور پر عمران کے حکم کی تعمیل کر سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کرنی اور اس طرح جھومنے لگا جیسے جادو کے زیر اثر آ گیا ہو۔ ادھر وہ گرا، ادھر مونیکا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ عمران تیزی سے جوزف کے حریف کی طرف مڑا، بھاگو بھاگ جاؤ، ورنہ جیسے ہی اسے ہوش آئے گا تو مر جاؤ گے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر جانے والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مونے کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائی کھڑی رہی. عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا. بہرحال اس کی یہ حرکت مونے کا غصہ دلانے کے لیے کافی تھی. میں تمہیں تمہارے جادو سمیت خاک میں ملا دوں گی, وہ دانت پیس کر بولی. اتنے میں جوزف بھی اٹھ کر بھاگ نکلا. پہلے 20 پاؤنڈ دلواؤ اور ورنہ میرا کالا جادو تمہیں انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی بھی بنا سکتا ہے, بدتمیز. وہ غصے میں پاگل ہوئی جا رہی تھی. ہو سکتا تھا اس قسم کا لہجہ اس کے لیے نئی چیز ہو. عمران تو ویسے بھی انتہائی حلیم اور بردبار لوگوں کو بھی غصہ دلا دینے کا ماہر سمجھا جاتا تھا. اس نے مجمع کی طرف مڑ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا, 20 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ ادا کر دیے جائیں, مائک پر بولنے والے نے کہا. اب وہ آدمی بھی اٹھ رہا تھا جو حبشی کے پہلے ہی گھوسے پر اسٹیج سے لڑک کر بے ہوش ہو گیا تھا. اس نے اپنی آنکھیں ملی اور بوکھلا کر کھڑا ہو گیا. پھر اس طرح اسٹیج پر چھلانگ لگائی جیسے اس بار اس حبشی کو مار ہی ڈالے گا جس نے بھرے مجمع میں اس کی توہین کی تھی. کہو گیا وہ گرانڈیل آدمی دونوں ہاتھ پھیلا کر دھاڑا خالص مکھن کی تلاش میں. عمران نے پر مسرت لہجے میں جواب دیا, اس نے تمہارے شکار کو بھگا دیا. مونے کا غرائے, تم کیسے مرد ہو کے تمہارا شکار کوئی دوسرا چھین لے جائے؟ کیوں؟ گرانڈیل آدمی نے عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھا. یہ جادوگر نہیں فراڈ ہے, اس سے ڈرو مت, مونیکا زہریلے لہجے میں بولی. کالے لوگ جادو کے نام سے خوف کھاتے ہیں, وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگا. جادو سے نہیں. کیوں؟ گرانڈیل آدمی عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا اور ایک بار پھر اس نے بڑی حکارت سے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا. عمران بظاہر اس کے تن و توش کے آگے کوئی وقت نہیں رکھتا تھا. اتنی دیر؟ مونیکا نے پھر اسے غیرت دلائی. بزدل کہیں کے اپنے اس پہاڑ جیسے جسم کو کسی گندے نالے میں غرق کر دو. عمران کے ہوٹل پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی. اس نے ایک بار پھر مونیکا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی, لیکن دوسرے لمحے میں اسے بیک وقت دو حملوں سے بچنا پڑا. ایک طرف سے گرانڈیل آدمی نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا, دوسری طرف مونیکا نے چابک گھمایا تھا, لیکن چابک گرانڈیل آدمی کے دہنے گال پر پڑا اور مکہ بھلا عمران کے منہ پر کیا پڑتا. وہ تو اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کہہ رہا تھا, کالا جادو دیکھا تم نے؟ ہا ہا. گرانڈیل آدمی دونوں ہاتھوں سے گال دبائے مونیکا کی طرف مڑا. چابک پوری قوت سے پڑا تھا, کھال پھٹ گئی تھی, خون کے موٹے موٹے قطرے فرش پر ٹپک رہے تھے. مونیکا جھلا کر عمران کی طرف جھپٹی, لیکن ٹھیک اسی وقت بونا دونوں سے درمیان آ گیا. نہیں ڈارلنگ, وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا, اس کا تھوک دو, تم قوم خواہش سے الج پڑی ہو, تم ہٹ جاؤ. مونیکا بری طرح ہانپ رہی تھی اور عمران مجمع کی طرف منہ کر کے ہنس رہا تھا. ارے تو تم نے میرا گال کیوں پھاڑ ڈالا ہے؟ گرانڈیل آدمی دھاڑا. تم فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے, بزدل کہیں کے. مونیکا اس پر الٹ پڑی. جائیے جناب, آپ قوام خواہ بیچ میں آنکھوں دے تشریف لے جائیے, بونا زہریلے لہجے میں بولا. عمران نے محسوس کیا کہ گرانڈیل آدمی مزید کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہے. پھر اس نے اسے اسٹیج سے اتر کر میزوں کی طرف جاتے دیکھا. وہ اب بھی اپنے دہنے گال پر رومال رکھے ہوئے تھا. میرے 20 پاؤنڈ, عمران نے ہانک لگائی. ابھی مل جائیں گے, کیا تم کوئی غیر ملکی ہو؟ بونا عمران کو گھور رہا تھا. میں یوگو سلاویہ کا باشندہ ہوں. اچھا, بونا نے اس طرح سر ہلایا جیسے یوگو سلاویہ کا باشندہ ہونا کوئی بہت اچھی بات ہو. پھر بولا, میرے آفس میں چلو, تمہارا 20 پاؤنڈ ادا کر دوں گا, تم واقعی باکمال آدمی ہو. تم بھی آؤ ڈارلنگ, وہ خود اکثر اسٹیج کے نیچے پہنچ گیا. عمران اس طرح جھک کر فرش دیکھنے لگا جیسے اسے تلاش کر رہا ہو. اس کی اس حرکت پر مجمع سے کہکہ بلند ہوا. بہودے بدتمیز, مونیکا نے پھر چابک کا وار کیا, لیکن چابک زمین پر پڑا کیونکہ عمران تب اسٹیج کے نیچے تھا. پھر وہ بونے کے ساتھ آگے بڑھ گیا. مونیکا غصے میں اپنا ہوش چبا رہی تھی. لیڈی مونیکا, مونیکا آ آ, مجمع پھر شور مچانے لگا, لیکن وہ اسٹیج سے تیزی کے ساتھ اتر کر دائیں جانب والے دروازے میں مڑ گئی. قصر جمیل کا شمار شہر کی بڑی اور عظیم الشان عمارتوں میں ہوتا تھا اور اس کی شہرت اس ضرب المثل کی وجہ سے بڑھی تھی کہ یہ پہاڑ ایک چیونٹی نے اٹھایا ہے. یہ جملہ بنیادی طور پر ضرب المثل رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ضرب المثل کے مجموعے پر ایک جدید ترین اضافہ ضرور ہے. باہر سے آنے والے سیاح اس عمارت کے گرد منڈلاتے رہتے تھے کہ کسی طرح اسے اندر سے دیکھ سکے. وہ دراصل اس چونٹی کو بھی دیکھنا چاہتے تھے جس نے یہ پہاڑ کھڑا کیا تھا. یہ چونٹی تھی 3.5 فٹ کا بونا جس نے قصر جمیل کے ایک حصے میں کمار خانہ کھول رکھا تھا. کسی کمار خانے کی وجہ سے سیاحوں کی یہ خواہش پوری ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اس عمارت کو نہ صرف اندر سے دیکھ سکے بلکہ عمارت کے مالک یہ دنیا کے 8 عجوبے سے بھی ملاقات ہو سکے. لیکن کمار خانے میں پہنچ کر تجسس کی پیاس اور بڑھ جاتی تھی. وہ سوچتے تھے کہ کسی بونے کا اتنی شاندار عمارت بنوا بیٹھنا اتنی حیرت انگیز چیز نہیں ہو سکتی جتنی کہ کسی خوبصورت اور لہیم شہیم عورت کا اس پر عاشق ہو جانا. وہ کمار خانے میں لیڈی مونیکا کے تذکرے سنتے, کبھی کبھی وہ انہیں نظر بھی آ جاتی, ان کے منہ حیرت سے کھلتے اور بند ہو جاتے. یہ اسی بونے کی محبوبہ تھی. پھر وہ لیڈی مونیکا ہی کے درشن کے لیے روزانہ چکر کاٹتے. کمار خانے میں داخل ہوتے تو اناڑی قسم کے لوگ بھی تفریحاً ہی صحیح کھیلتے ضرور تھے, لیکن کیا لیڈی مونیکا تک رسائی ممکن تھی؟ کیا وہ بونے کی محبوبہ کسی کو خاطر میں لاتی تھی؟ وہ کتنی خطرناک عورت تھی یہ لوگ جانتے تھے جن کا اس سے دن رات سابقہ پڑتا رہتا تھا. عمارت میں ملازمین کی فوج موجود تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مونیکا تھوڑی دیر بعد کس قسم کے موڈ میں ہوگی. اسے غصے میں بھری ہوئی دیکھ کر وہ کونے کھجروں میں چھپتے پھرتے تھے. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. جیسے انہوں نے اس کی ہنٹر کی پھٹکار سنی ادھر ادھر بھاگنے لگے. ہو سکتا ہے کہ خواب گاہ میں یہ ہنٹر اس کے دہنے ہاتھ سے جدا ہو جاتا ہو, لیکن خواب گاہ سے باہر کسی بھی وقت اسے خالی ہاتھ نہیں دیکھا جا سکتا تھا. کھانا بھی وہ خواب گاہی میں کھاتی تھی اور اس وقت کوئی خادم اس کے قریب موجود نہیں ہوتا تھا. بہتر تو ازراہ مذاق کہا کرتے تھے کہ وہ کھانا بھی ہنٹر سے کھاتی ہوگی. وہ آندھی اور طوفان کی طرح حال میں داخل ہوئی. جوزف یہی موجود تھا, بھلا وہ دوسروں کی طرح کیوں بھاگتا؟ اول تو اسے اس عورت کا تجربہ نہیں تھا, دوسرے یہ کہ یہ تو بڑی بزدلی کی بات تھی کہ وہ صرف ہنٹر کی پھٹکار ہی سن کر بھاگ نکلتا. البتہ وہ کسی نئے حادثے کا منتظر ضرور تھا. کچھ دیر پہلے وہ اسی ہال سے ان دونوں کو اسٹیج کی طرف ہانک لے گئی تھی. جوزف کو اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تماشا بننے والا ہے. وہ تو یہی سمجھا تھا کہ عورت زندہ دل ہے اور لڑائی بھڑائی سے دلچسپی رکھتی ہے, اس لیے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ لوگ لڑتے وقت اس کے ہنٹر کا بھی خیال رکھے, یعنی لڑے بھی اور ہنٹر کی مار سے بچتے رہے. بس وہ لڑتے اور ہنٹر کی مار سے بچتے ہوئے ایک جانب چل نکلے تھے. اس وقت یہ نہیں سوچا جا سکتا. وہ تو اسٹیج کے دروازے سے گزر کر روشنی میں آنے کے بعد ہی جوزف کو احساس ہوا تھا کہ ہنٹر بازی کا مقصد کیا تھا. بہرحال وہ دوبارہ ہنٹر کی پھٹکار سن کر کسی نئے حادثے کے لیے تیار ہو گیا. بونے کا پہلا تو تیزی سے اس کی طرف بڑھی پھر رک گئی. دونوں کے درمیان صرف 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ تھا, یعنی وہ اتنی دور سے اپنا ہنٹر بخوبی استعمال کر سکتی تھی. بھگوڑے, اس نے دانت پیس کر کہا. میری بات سنو مادام, جوزف ہاتھ اٹھا کر بولا. میں آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن بھوتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے. تم گدھے ہو. وہ ایک بیوقوف سا آدمی تھا. کالا جادوگر, جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. کبھی اس کی شکل میرے باپ کی سی ہو جاتی تھی, کبھی دادا کی سی. یہ دونوں بڑے ظالم تھے, میں کیسے ہوش میں رہ سکتا تھا. مادام وہ دیکھو, اس آدمی کو دیکھو, کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ اٹھ کر اپنے گھر تک پہنچ سکے؟ جوزف نے اپنے حریف کی طرف اشارہ کیا جو ایک جانب فرش پر چت پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. بکواس مت کرو, میں تم جیسے بزدل کو ملازمت نہیں دے سکتی, اس نے فرش پر ہنٹر مارتے ہوئے کہا. تو میری یہ محنت یوں ہی برباد ہوئی, جوزف بول رہا. چلے جاؤ ورنہ ہڈیوں تک کا پتہ نہیں چلے گا. اوہ, جوزف نے مٹھیاں بھینچ لی. چند لمحے سے خوشوار نظروں سے گھورتا رہا, پھر آہستہ سے بولا. مجھے اس پر مجبور نہ کرو, ہوش میں آ جاؤ. اگر ان لوگوں کے سامنے جو تم سے ڈر کر بھاگتے ہیں تمہاری توہین ہوئی تو کتنی بری بات ہوگی. یہ بیک مونیکا کسی سوچ میں پڑ گئی. وہ جوزف کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. میرا ہاتھ عورتوں پر بھی اٹھ سکتا ہے, خواہ وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو, جوزف غر رہا. اس کے باوجود بھی ایک بیوقوف سا آدمی تمہیں اس طرح خوف زدہ کر گیا, مونیکا مسکرائی. بھوت تھا, کسی سرکس کا مسخرہ, میں نہیں مان سکتا. اگر تم اسے قتل کر دو تو میں تمہیں 1000 پاؤنڈ دوں گی اور مستقل ملازمت. فی الحال تم مجھے اتنی رقم دلوا دو جس سے 6 بوتلیں خریدی جا سکیں. نہ میں کسی کو قتل کروں گا اور نہ تمہاری ملازمت. تب پھر دفع ہو جاؤ, میں تمہیں ایک پینی بھی نہیں دے سکتی. اچھی بات ہے, تو پھر میں تمہیں تمہارے ہوٹل میں گھس کر توڑ مچاؤں گا. تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے. مولوی نے سرد لہجے میں کہا, بلاؤ اپنے آدمیوں کو, یا تو میں 6 بوتلوں کے دام وصول کروں گا یا سچ مچ یہی مر جاؤں گا. جوزف جھلائے ہوئے لہجے میں بولا. پھر ایک دیر اسے عمران کا خیال آیا, یقیناً اس نے یہاں کسی خاص ہی مقصد کے تحت اسے بھیجا تھا, ورنہ پھر وہاں ہوٹل میں اس کی موجودگی کی کیا وجہ تھی. ایک دیر اسے ایک بونا نظر آیا جو راہداری سے ہال میں داخل ہو رہا تھا. اوہ, یہ جانور ابھی یہی ہے, اس نے جوزف کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا. جوزف نے حیرت سے پلکیں جھپکائی, شاید اتنا نمنا منا آدمی آج تک اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا. کیا تم اسے 20 پوائنٹ ادا کر دیا ہے؟ مونیکا نے تنفر آمیز لہجے میں بونے سے پوچھا. اوہ ڈارلنگ مائی سویٹ, بونے نے متحرانہ انداز میں کہا. ونڈرفل, وہ بہت حیرت انگیز آدمی ہے. میں نے اسے 20 پوائنٹ دیے تھے, اس نے انہیں 40 بنا کر مجھے واپس کر دیا. کیا مطلب؟ میں نے اسے 10-10 پوائنٹ کے 2 نوٹ دیے تھے, اس نے انہیں بڑی لاپرواہی سے میز پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں کو گردش دی. یقین کرو 2 کے 4 نوٹ ہو گئے. دنگو, تم اتنے ڈفر کیوں ہو گئے ہو؟ مونیکا نے زہریلے لہجے میں کہا. کیوں؟ وہ کوئی فراڈ تھا. جو کوئی بھی رہا ہو مجھے بہت پسند آیا ہے. میں نے اسے اب آفر دیا ہے کہ, لیکن وہ سوچ کر جواب دے گا. یوگو سلاویہ کا باشندہ ہے, 3-4 ماہ یہاں قیام کرے گا. چلو میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اس کے ہاتھ کی صفائی تھی, تو پھر کیا یہ ہاتھ کی صفائی ہمارے کام نہیں آ سکتی؟ مانتی ہوں, مگر اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہی کیوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی کی کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے. اتنی عقل میں بھی رکھتا ہوں, بونا مسکرایا. لیکن اسے تو ہماری ہی ایک ایجنٹ نے پھانس کر اندر بھیجا تھا. کیا وہ صورت سے احمق نہیں معلوم ہوتا؟ یہی خصوصیت تو مجھے بہت پسند آئی ہے. وہ ایسی صفائی سے کام کرے گا کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکے گا. تم ہوش میں ہو یا نہیں ڈنگو ڈیئر؟ بالکل ہوش میں ہوں. تم مجھے اتنا گدھا کیوں سمجھتی ہو؟ بیوقوف نظر آنے والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. میرا ہاتھ ہر وقت اس کی گردن ہی پر رہے گا, تم اس کی فکر نہ کرو. کہیں وہ بوگا ہی کا کوئی آدمی نہ ہو. ابھی پچھلے ہی دنوں اس کے گروہ سے کٹے ہوئے ایک آدمی نے ہم سے مدد مانگی تھی, پھر وہ مرثیہ میں قتل کر دیا گیا. بوگا کے نام پر جوزف نے کان کھڑے کر لیے, لیکن چپ چاپ ہی کھڑا رہا. بونا مونیکا کی بات کا جواب دیے بغیر جوزف کی طرف مڑ کر بولا, یہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس کی موت آئی ہے, مونیکا دانت پیس کر بولی. تو بلاؤ نا اپنے آدمیوں کو, جوزف نے ہاتھ ہلا کر کہا. ہاں, یہ کیا بک رہا ہے؟ جو بونا حیرت سے بولا. یہ 6 بوتلوں کے دام وصول کرے گا ہم سے. میں نے ایک باڈی گارڈ کے لیے اشتہار دیا تھا, 2 آ گئے. میں نے سوچا کہ خود ہی فیصلہ کر لیں, لیکن دونوں ہی ناکارہ ثابت ہوئے. ایک اس سے بری طرح پٹ گیا اور دوسرا اس احمد سے ڈر کر بھاگ نکلا. اب یہ کہتا ہے کہ ملازمت نہیں دینی تو 6 بوتلوں کے دام دلواؤ. ارے جاؤ بھاگو, بونا ہاتھ ہلا کر بولا. کیا تم آنریبل ڈنگو کو نہیں جانتے؟ نہیں تو میں تو اتنا جانتا ہوں کہ تم میری ایک ہی جیب میں سما جاؤ گے, جوزف نے حکارت سے ہنس کر کہا. ہٹو ڈارلنگ, پیچھے ہٹ جاؤ, میں اسے سمجھاؤں, بونا مونیکا کو ایک طرف ہٹاتا ہوا بولا. جوزف احمقانہ انداز میں ہنستا رہا. اسے بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سرکس کا کوئی مسخرہ بونا اچھل کود مچا کر اس کا دل بہلانے کی تیاری کر رہا ہو.